أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، میں پچھلے کئی ہفتوں سے سفر پہ تھا، ملک سے باہر تھا، اس لیے کافی ہفتوں کے بعد میرا آنا ہوا. سورۃ النور کی یہ آیات تلاوت کی ہیں اور اس سورت میں جیسا کہ پہلی بھی اس کا تذکرہ بار بار ہوتا رہا، اللہ رب العزت نے پردے کے احکامات، عفت اور عصمت کے احکامات، حجاب کے احکامات، ستر کے احکامات خاص طور پہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمائے. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے لوگوں کو خط میں لکھا تھا کہ اپنی خواتین کو سورۃ النور پڑھوانے کا اہتمام کرواؤ. تو اس کے اندر آج بھی جو درس ہے، آج کی جو ابھی جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں کلام پاک کی، ان آیات میں پردے کے احکامات بیان کیے کہ کس سے پردہ ہے اور کس سے پردہ نہیں ہے، عورتوں کو اپنے پردے میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کن کا نہیں. فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین کو کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو، ویحفظوا فروجہم اور اپنے ستر کی حفاظت کرو. مردوں کی جو ستر ہوتی ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مردوں کی ستر ہے، یہ حصہ کھولنا کسی حال میں جائز نہیں، حرام ہے، دیکھنا بھی حرام اور اس کو کھولنا بھی حرام. ہاں البتہ اگر علاج معالجے کی غرض سے یہ حصہ کھولنا پڑے تو اس کی بہت بقدر ضرورت، بقدر مجبوری اس کی اجازت ہے. یا میاں بیوی کے لیے یہ ستر ایک دوسرے سے اس کا پردہ نہیں ہے، لیکن باقی کسی اور کے سامنے اس کا کھولنا حرام ہے. خاص طور پہ آج کل جو مرد حضرات اپنے نیکر پہنتے ہیں کھیل کے لیے، فٹ بال کھیل رہے ہیں یا مختلف کھیل ہیں جس کے لیے نیکر پہنتے ہیں، تو اس میں گھٹنے سے اوپر تک کا حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے، یہ کھولنا جائز نہیں ہے.
نہ کھولنا جائز ہے اور نہ اس کا دیکھنا جائز ہے. یہ حصہ ستر ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک. اس کا دیکھنا کھولنا کسی اور کے سامنے کسی کے سامنے بھی یہ شرعاً حرام ہے. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر انسان کمرے میں تنہا ہے تب بھی اس حصے کو نہیں کھولنا چاہیے بلا ضرورت, برہنہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی مجبوری ہے کوئی ضرورت الگ بات ہے, لیکن برہنہ کمرے میں پھرنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو چلو برہنہ پھر رہے ہیں. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ انسان سوچتا تو ہے کہ میں برہنہ ہوں لیکن فرشتے تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں. فرشتوں کو حیا آتی ہے کہ یہ انسان برہنہ پھر رہا. جن مواقع پر اللہ نے انسان کو کپڑے اتارنے کی اجازت دی ان کے علاوہ بلا وجہ پھرنا تنہا وہ بھی اس کو مکروہ لکھا. اس لیے یہ فرمایا کہ مومنین سے فرمایا کہ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہ تم اپنی نظروں کو چھپا کر رکھو. اور لفظی ترجمہ تو اس کا جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, لیکن اس کا ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, وہ بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ لکھا ہے کہ اپنی سطروں کو تھامو, اپنی سطر کی حفاظت کرو, کیونکہ سطر کا کھولنا بھی ایک زنا کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے اگر غلط جگہ پر کھولی جائے. ذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس کام سے جو کام کے تم لوگ کرتے ہیں, وہ جو کام کے وہ لوگ کرتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی چیز کا حکم دیا غض بصر, نظر کو جھکاؤ. نظر کو جھکانے کی عادت ڈالنی پڑتی ہے, اور مومنین کی شان بھی یہی بیان فرمائی کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی نظر کو جھکا کر رکھے. اور دوسری چیز فرمائی کہ اپنی سطر کو حفاظت کرو. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا معارف القرآن میں کہ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلا درجہ سب سے اب ادنا درجہ نظر کی حفاظت ہے, اور پھر آخر میں فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو, گناہوں میں مبتلا مت ہو. بیان فرماتے ہیں کہ اصل چیز, اصل ابتدا ہوتی ہے بے حیائی کی بد نظری سے. اصل چیز بد نظری, وہ بد نظری بڑھ بڑھ کر انسان کو زناکاری پر لے جاتی ہے, بے حیائی پر لے جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ پہلے نمبر پر اللہ رب العزت نے اس بات پر بند باندھا ہے کہ تم بنیاد یہ ہے کہ اپنے نظر کو نیچے رکھو, اپنے نظر کی حفاظت کرو. پہلی چیز یہ کہ نظر کو جھکاؤ. اور اصل بات بھی یہ ہے کہ بد نظری ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں گناہوں کو جنم لینے والی ہے. یہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نا انسان کے معصیتیں, ان گناہوں کی معصیتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان میں وہ کشش ہوتی ہے جس طرح ایک زنجیر ہوتی ہے ایک دوسرے سے لگی ہوئی, اسی طرح یہ گناہ ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہی معاملہ گناہوں کا, یہی ثوابوں کا, کہ آدمی ایک گناہ کرتا ہے دوسرا گناہ خود بخود بیچ میں آتا ہے, دوسرا کرتا ہے تو تیسرا گناہ آتا ہے. بد نظری کرے گا آدمی تو دل میں پاکیزہ خیالات کہاں سے آئیں گے, دل میں کہاں سے اس کے خیالات اچھے ہوں گے. یہ جو علماء منع کرتے ہیں اتنا زیادہ کہ مخلوط اجتماعات میں مت شریک ہو, اس لیے کرتے ہیں کہ جب شادی کی تقریبات ہوتی ہیں, بڑی بڑی اجتماعات ہوتے ہیں, عورتیں بھی تیار ہو کے آئیں, پردے وردے کا تو کوئی ہے نہیں, اگر پردے کا ہوتا تو مخلوط اجتماعی کیوں ہوتے, پردے دار خواتین کا تو وہاں گزر بھی نہیں ہے. اب عورتیں بھی تیار ہو کر آئی ہیں, مرد بھی تیار ہو کر آئے ہیں, کہ انسان کی جب نگاہیں نامحرم عورتوں کے اوپر کثرت سے پڑتی ہیں تو پھر دل میں انسان کے پاکیزہ خیالات کہاں آتے ہیں, پھر تو گناہوں کے خیالات آتے ہیں. اور شیطان جب انسان کے سر پر مسلط ہوتا ہے تو پھر یہ تقدس کے رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں. جب انسان کسی بے حیائی کے ماحول میں کثرت سے رہتا ہے پھر جو رشتوں کا ایک تقدس ہوتا ہے, رشتوں کی جو ایک پاکیزگی ہوتی ہے, پاکیز بھی ختم کی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ مانو الحفیظ, اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ پردے کے احکامات بڑے اہم ہیں, پردے کے احکامات بہت اہم ہیں, ان کی پابندی کرنا ضروری ہے. یہ پردے کے اندر بے احتیاطی ہوتی ہے, پردے کے اندر جب آپس میں اونچ نیچ پیدا ہوتی ہے, یہی اونچ نیچ انسان کو مزید گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے, یہی اونچ نیچ انسان کو مزید بے حیائی کی طرف لے جاتی ہے. آپ دیکھیں اور آگے جا کر کیا ماحول ہوگا. جتنی ہمارے ہاں آج بے پردگی پھیل رہی ہے ان بے پردگی کے پیچھے در حقیقت بدنظری کا اصل عمل دخل ہے. جتنی بے پردگی ہے اور اس بے پردگی کے نتیجے کیا ہیں؟ بے حیائی ہے. اور بے حیائی کے نتیجے کیا ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں طلاقوں کا کتنا رواج بڑھ رہا ہے. کتنی طلاقیں ان مغربی ممالک میں آپ دیکھیں, ان مغربی ممالک میں بے تحاشا طلاقیں ہوتی ہیں. دو کام سب سے زیادہ ہوتے ہیں, ایک طلاق, خودکشی. خودکشی بھی بہت زیادہ, حالانکہ بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں لیکن بے تحاشا خودکشیوں کا اوسط ہے. تو الامان والحفیظ, یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں, اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں کہ ان سے بچنا, ان سے بچنے کی عادت ڈالنا, ان سے بچنے کا اہتمام کرنا, ان کے اندر بے احتیاطی ہو جائے, توبہ استغفار کرنا, اس کا معمول بنانا ضروری ہے. ورنہ یہ چیزیں انسان کو بہت بڑی بے حیائی کی طرف لے جاتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ یغض من ابصارہم, پہلی چیز غض بصر, نظر کو جھکاؤ, اور آخری چیز فرمائی وہ انسان کی بے حیائی آتی ہے. وقل للمؤمنات, فرمایا کہ تم مومنہ عورتوں سے کہہ دو, یغضن من ابصارہن, وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. یہ نہیں ہے کہ عورتیں سب کو دیکھتی بھی رہیں, ان کے ہر چیز دیکھنے کی اجازت ہے. یغضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن, اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, وہ بھی اپنے صدر کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتہن, اور وہ اپنے زیب و زینت کی چیزوں کو ظاہر مت کریں. عورتیں ہیں ہمارے ہاں تو اب بے پردگی کا ماحول ہے. شریعت نے بناؤں سنگھار کی اجازت عورت کو چند مردوں کے سامنے اجازت دی, جن کی تفصیل بھی کلام پاک نے, اللہ رب العزت نے کلام پاک میں بیان فرمائی ہے جو آ رہی ہے. ورنہ عورتوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ یوں سر عام بناؤں سنگھار کر کے سب مردوں کے سامنے جاتی رہے. یہ حرام ہے عورتوں کے لیے, سخت حرام ہے. مردوں عورتوں کے لیے بھی حرام, اور جو عورتوں کے سربراہ ہیں, والد ہیں یا شوہر ہیں, ان کے لیے بھی حرام ہے کہ اپنی عورتوں کو اس طریقے سے نکلنے دیں. ان کو روکے جس حد تک روک سکتے ہیں. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے منع فرمایا, کہ کسی انسان کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ, عورتوں سے کہ مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے, يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اپنی نگاہوں کو جھگا کر رکھیں, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور اپنی سطر کی حفاظت کریں, ولا یبدین زینتہن, اپنے بناؤ سنگھار کو وہ ظاہر نہ کریں, الا ما ظہر منہا, مگر وہ حصے جو ظاہر ہیں انسان کے. اس کی دو تفسیریں بیان فرمائی. ایک تو تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے. وہ تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی وہ چیزیں جن کا چھپانا ممکن نہیں ہے, جیسے عورت نے اوپر برقع پہنا ہوا اور اپنے سر کے اوپر کوئی چادر ڈالی ہوئی ہے, وہ تو سامنے آئیں گی, ان کو دیکھا جا سکتا. دوسری طرح سے تفسیر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ وہ حصے جو کہ عورت کا کھلنا ناگزیر ہے, جیسے ہاتھ ہیں, جب عورتیں نکلتی ہیں تو ہر وقت دستانے چڑھانا ممکن نہیں ہوتا, پیر ہیں, ہر وقت موزے پہننا ممکن نہیں ہوتا, خاص طور پہ گرم موسم کے اندر. تو ان کا کھولنا عورت کے لیے جائز ہے. تو یہ تفسیر بیان فرمائی کہ ولا یبدین زینتہن, کہ عورتیں اپنی زینت کو, اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں, الا ما ظہر منہا, مگر وہ حصے جو کہ عورت کے کھلے رہتے ہیں, مجبوراً کھولنے پڑتے ہیں. بل یضربن بخمورہن علی جیوبہن, اور فرمایا کہ عورتیں اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر, اپنے گریبانوں پہ ڈال کے رکھیں. کیونکہ پہلے زمانے میں یہ رواج تھا کہ عورتیں اپنے سر کے اوپر دوپٹہ ڈالتی تھی اور اس کو پیچھے کی طرف لے جاتی تھی, سینے کھلے رہتے تھے, اور عموماً گریبان جو ہیں وہ سینے پر ہی ہوتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے اس کو یوں تعبیر کیا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں کے اوپر ڈال کر رکھیں, اپنے سینوں کو کھلا نہ رکھیں, کیونکہ یہ بھی انسان کی ایک بدنظری کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہے. یہ سارے احکامات بیان کر کے قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ کن عورتوں کے لیے کن کے سامنے جانا جائز ہے, کن کے سامنے جانا جائز نہیں. وہ محارم کی لسٹ ہے, محارم کی فہرست ہے.
مزید تفصیل میں جانے سے پہلے میں دو باتیں عرض کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے حجاب کے مسئلے, پردے کا مسئلہ, اور ایک ہے ستر کا مسئلہ. حجاب تو ان جو جن مردوں کے نام آگے آ رہے ہیں, جن قسم کے مردوں کے نام آگے آ رہے ہیں, عورتوں کے لیے ان سے تو حجاب کرنا ضروری نہیں ہے, ان کے علاوہ سے حجاب کرنا ضروری ہے, پردہ کرنا ضروری ہے. اور وہ تفصیل آ رہی ہے کہ شوہر ہے, والد ہے, بیٹا ہے, بھانجے ہیں, بھتیجے ہیں, یہ ان کے سامنے عورت جا سکتی ہے. جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے حجاب نہیں ہے, ان سے پردہ نہیں ہے, لیکن ستر کھولنا ان میں سے کسی کے سامنے جائز نہیں سوائے شوہر. ستر کے معاملات بالکل علیحدہ. ستر کیا ہے کہ عورت کا پورا جسم اللہ نے ستر بنایا, پورا جسم عورت کا چھپانا فرض ہے, بال بھی چھپانا چاہیے. عورت کا جسم ہے, پیٹ ہے, کمر ہے, سینہ ہے, جو مردوں کے سامنے کھولنا, جس کا ٹانگے ہیں, مردوں کے سامنے کھولنا جائز نہیں. لیکن ایک عورت کا دوسری عورت کے سامنے جو حصہ کھولنا جائز نہیں ہے وہ وہی ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک وہ ایک عورت دوسری عورت کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی, وہ اس کے لیے حرام ہے, جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے پیٹ اور کمر کو بھی بعض لوگوں نے اس میں صدر میں شامل فرمایا. تو جہاں مطلب یہ ہے کہ پردہ ان سے نہیں ہے, مطلب اس کا یہ کہ پردہ تو نہیں ہے لیکن ستر کھولنا ان کے سامنے بھی جائز نہیں سوائے شوہر کے. اس تفصیل کو سامنے رکھ کر ان آیات کا ترجمہ دیکھیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ولا یبدین زینتہن, عورتیں اپنے بناؤ سنگھار کو اور زینت کو ظاہر نہ کریں, الا لبعولتہن, مگر شوہر کے سامنے. شوہر کے سامنے تیار ہو کر آئیں, اپنے کپڑے ہیں, زیب و زینت ہے, بناؤ سنگھار ہے, خوشبو ہے, یہ سارے استعمال کر سکتی ہیں. او آبائہن, یا اپنے والد کے سامنے آ سکتی ہیں. او آبائی بعولتہن, یا اپنے شوہر کے والد یعنی سسر ان کے سامنے آ سکتی ہیں. او ابنائہن, یا اپنے بیٹے. او ابنائی بعولتہن, یا اپنے خاوند کے بیٹے جو کسی اور عورت سے پیدا ہوں, شوہر ہے اس کی کوئی اور بیوی ہے, اس کی جو اولاد ہے وہ بھی اس کے محارم میں آتے ہیں. او اخوانہن, یا اپنے بھائی ان کے سامنے آ سکتی ہیں. او بنی اخوانہن, یا بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے ان کے سامنے خواتین آ سکتی ہیں. او بنی اخواتہن, یا اپنی بہنوں کے بیٹے بھانجے ان سے پردہ نہیں ہے. او نسائہن, یا اپنی جو عورتیں ہیں ان کے سامنے بھی آ سکتی ہیں, ایک عورت دوسری عورت کے سامنے آ سکتی ہے. او ما ملکت ایمانہن, یا وہ عورتیں جو کہ باندیاں ہیں, یعنی جو شوہر ہے یا اب خود ہے, ان کی جو اپنی باندیاں ہیں وہ مراد ہیں. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, یا وہ مرد جن کو عورتوں سے کوئی دلچسپی نہ ہو. پہلے زمانے میں جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس وقت مردوں کی ایک ایسی قسم پائی جاتی تھی جو بالکل جس کی تفسیر میں یوں لکھا ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا, مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں لکھا, کہ اس سے مراد ایسے بدحواس مرد ہوتے ہیں جن کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا, ان کو عورتوں سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. ایک خاتون کے بارے میں لکھا, ایک مرد کے بارے میں لکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے, کہ ایک ملازم تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے جاتے تھے, تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو آنے دیتی تھی. وہ سمجھتی تھی کہ ان کو یہ اسی قسم میں داخل ہے جن کو عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سنی, تو پھر آپ نے ان کو منع کر دیا کہ تمہیں آج سے بھی گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ قسم آج کل اگر کسی کے گھر میں ہے تو وہ اس سے مستثنا ہے, ورنہ گھریلو جو ملازم ہوتے ہیں ان سے پردہ ہے, اور اسی طرح پردہ ہے جیسے ایک نامحرم سے پردہ ہوتا ہے. اس کے اگر ان کا گھروں میں آنا جانا ہے تو ان کا ایسا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ ان سے پر مکمل پردہ بھی رہے, اور کوئی چیز لیتے دیتے ان کے ہاتھ آپس میں نہ ٹکرائیں, اس کا اہتمام کرنا گھر میں ضروری ہے, اور بلا وجہ گفت و شنید ان سے کرنا یہ بھی ان سے ممنوع ہے, جیسا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں لکھا. اس کو فرمایا کہ ابھی تابعین یا وہ آنے جانے والے لوگ مرد غیر اولی الاربۃ من الرجال جن کا عورت سے کوئی غرض نہیں ہے، اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ نابالغ بچے چھوٹے بچے جن کو کہ ابھی جو بلوغ کی حد تک نہیں پہنچے، نہ سمجھدار ہوئے، ایک تو بالغ تو نہیں ہوتے لیکن سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن ایسے سمجھدار بھی نہیں ہوئے جن کو کہ نامحرموں کے معاملات کا پتہ ہو. یہ مرد جو ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے عورت کا پردہ نہیں، اس کے علاوہ سب سے عورت کا پردہ، ان کے سامنے جانا یا اس طریقے سے جانا کہ سر کے بال کھلے ہوں، سینہ کھلا ہو، جسم کھلا ہو، یہ صورت اس صورت کے ساتھ جانا یہ جائز نہیں ہے. یہاں پر جو بات بیان فرمائی اللہ رب العزت نے، اب یہ دیکھیے حضرت، یہ جو نظر کی بات جیسے میں نے عرض کی آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس مسموم من ترکہ مخافت عبدلت ایمانا جدید حلاوتہ فی قلبی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی انسان اگر بدنظری کرتا ہے، اس کی نظر اگر کسی نامحرم پہ پڑتی ہے اور پھر وہ اپنی نظر کو ہٹا لیتا ہے، تو فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر ایک ایسا زہریلا تیر شیطانوں کے تیر میں سے ہے، جو شخص باوجود دل کے تقاضے کے اپنی نظر پھیر لے تو میں اس کے بدلے اس کو ایسا پختہ ایمان دوں گا جس کی لذت وہ اپنے قلب میں محسوس کرے گا، کہتے ایسا ایمان اس کو عطا کروں گا اس کی لذت وہ اپنے قلب کے اندر محسوس کرتا، یعنی اس کا دل چاہتا ہے، مواقع اس کو میسر ہیں، وہ بدنظری کر سکتا ہے لیکن یہ سوچ کر اپنی نظر کو ہٹا لیتا ہے کہ نہیں یہ میرے لیے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، اب اس نظر کو وہ ہٹاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کو میں ایمان کی حلاوت قلبی اس کو عطا کرتا ہوں اور وہ ایمان کی حلاوت اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے. حضرت صحیح مسلم میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی بلا ارادہ اچانک کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی نظر اس کی طرف سے پھیر لو، اپنی نظر اس کی طرف سے پھیر لو. اب جب یہ معاملات آ گئے، اب دیکھیے جن کا استثناء فرمایا وہ کون کون لوگ ہو گئے، شوہر، باپ، بھائی، بیٹے، شوہر کے بیٹے جو کسی دوسری عورت سے ہیں، بھانجے، بھتیجے، نابالغ چھوٹے بچے، اور وہ ملازمین جن کو عورتوں سے بدحواس قسم کے لوگ، جن کو عورتوں سے کوئی دلچسپی نہ ہو، یہ لوگ مستثنا. اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے فرمایا کہ عورت کا اپنے بناؤں سے گھر کو ظاہر کرنا، کسی عورت کا دوسری عورت کے سامنے اپنا سطر کھولنا، مرد کا کسی دوسرے مرد کے سامنے اپنا سطر کھولنا، جسم کھولنا، یہ ساری چیزیں شرعاً حرام اور ناجائز ہیں. اب دیکھیے ان تمام باتوں کے اندر، ان تمام چیزوں کے اندر اس بات کو وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جب بھی کوئی عورت باہر نکلتی ہے تو اس بات کا خیال کرے کہ اس کی نگاہ کسی دوسرے کی نگاہ اس کی طرف نہ اٹھے، اپنی طرف سے کوئی ایسی دائیا اس کے اندر موجود نہ ہو. اور لفظ بھی اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا وہ یوں فرمایا کہ جو ذرا الفاظ پر غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ولا یبدین زینتہن، عورتیں اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا معرف القرآن میں کہ ظاہر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ عورتیں باہر نکلیں کوئی ایسا اقدام اپنی طرف سے نہ کریں کہ غیر مردوں کی نظریں اس عورت کی طرف اٹھیں. اس میں سے ایک چیز لکھی کہ بے شک برقع پہنے، پردہ کریں، لیکن ایسا برقع، ایسا پردہ کہ اس پر برقع کو دیکھ کر لوگ متوجہ ہوں، ایسا برقع پہننا بھی درست نہیں، بلکہ کہ ایسے نقش و نگار والے برقعے، ایسی شاندار کڑھائیوں والے برقعے کہ جناب لوگ اب بڑ بڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ صاحب بھائی اس نے کیسا شاندار برقع پہن لیا. تو مقصد تو یہ تھا کہ غیر محرم کی نگاہوں سے بچے، یہاں اس کی نظر غیر محرم کی اٹھی، اس کے برقعے کے اوپر رہی ہے. اسی لیے ہمارے علماء بھی منع فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ نقش و نگار اور بہترین قسم کے ایسے برقعے جو کسی کی نظر اٹھنے کا باعث بنے اس کے لیے وہ حلال نہیں ہے. دوسری چیز خوشبو لگانا, خوشبوئیں لگا کے باہر نکلنا کہ ایسی خوشبوئیں لگائیں, ایسی پرفیوم لگایا, گھر میں لگائیں جس میں گھر میں اپنے بچے موجود ہیں, اپنے باپ ہے, بھائی ہے, شوہر ہے, ان کے سامنے تو آپ خوشبو لگائیں, ضرور لگائیں, لیکن اس کو لگا کر اس طرح باہر نکلیں کہ اب لوگوں کی نگاہیں اور لوگوں کے دل اس کی طرف متوجہ ہوں, یہ صورت بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے کیا فرمایا کہ ولا یبدین زینتہن, اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنا, اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر مت کرو. بناؤ سنگھار شوہر کے لیے ہے, بناؤ سنگھار اپنے محارم کے سامنے ہے, غیر محارم کے سامنے بناؤ سنگھار نہیں ہے. اس لیے ان باتوں کا اہتمام کرنا ان خواتین کے لیے بھی ضروری ہے اور ہمارے گھروں کے مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے ماحول کو پاکیزہ بنانے کے لیے سختی نہ کریں گھروں میں, لیکن عورتوں کو مسئلہ بتائیں, عورتوں کا ذہن بنائیں, اپنی بیٹیوں کا, اپنی بہنوں کا, اپنی بیویوں کا, اپنے خاندان کی بچیوں کا, ان کا ذہن بنائیں, ان کو مسئلہ بتائیں. آپ مسئلہ بتائیں سیدھے طریقے سے, مسئلے کا اثر اللہ تعالیٰ ضرور دل پہ ڈالتے ہیں. آج نہیں مانے گا, کوئی کل نہیں مانے گا, کوئی پرسوں نہیں مانے گا, کبھی نہ کبھی تو مانے گا. بعض اوقات انسان مانتا ہے عمل نہیں کرتا, مانتا تو ہے کہ آدمی یہ تو مانتا ہوں کہ شریعت کا مسئلہ, عمل نہیں ہو رہا. چلو مسئلہ تو پتہ چلے, بات تو انسان کے کان میں جائے. اب دیکھیے جب یہ مسئلہ ہمارے ہاں بزرگوں نے بیان کیا کہ مخلوط اجتماعات میں مت شریک ہو, تو بہت سارے لوگ اس کو برا مناتے ہیں کہ جی آپ یہ کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں کہ مخلوط اجتماعات میں شریک نہ ہو. آپ کس زمانے کی بات ہے, آج کل تو ہر اجتماع, آج کل تو اگر 100 اجتماعات ہو رہے ہیں تو 100 میں سے 99% مخلوط اجتماعات ہوتے ہیں. لیکن آپ اگر ذہن بنائیں اپنے گھر کی عورتوں کا, خود اپنا ذہن بنائیں, تو آپ یقین مانیں کتنی بڑی خرابیوں سے ہم بچ سکتے ہیں. ان تقریبات سے ہماری جو بچیاں جاتی ہیں, ہماری جو عورتیں گھروں میں اجتماعات میں شریک ہوتی ہیں, وہ جب دوسری عورتوں کو جس انداز میں دیکھتی ہیں تو پھر وہ ان کی نقل کرتی ہیں اپنے گھروں میں, بے پردگی کا ماحول بڑھتا ہے. جب ایک گناہ کثرت کے ساتھ ہونے لگے, ایک گناہ بہت زیادہ ہونے لگے, تو قرآن کریم میں بھی فرمایا توبہ کی قبولیت میں کہ ولم یسروا کہ وہ لوگ اپنے گناہوں پر اصرار نہ کرتے ہیں. اصرار کرنے کا کیا مطلب ہے کہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں, توبہ نہیں کرتے. ولم یسروا علی ما فعلتم نادمین, اپنے کیے پر وہ اصرار کر رہے ہیں, اس کے پر نادم نہیں ہے. قرآن کریم نے فرمایا, تو علماء نے لکھا کہ وہاں پھر ایسے گھر, ایسے لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب بھی اترتا ہے, ایسے لوگ پھر اللہ کی پکڑ میں بھی آتے ہیں بے حیائی کی وجہ سے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں کتنی پریشانیاں, گھرانوں میں کتنی جھگڑے اور بہت بڑے مسئلے بے حیائی کی وجہ سے. ہمارے دارالفتاؤں میں آپ جا کر دیکھیں, اتنی طلاقوں کے مسئلے آتے ہیں, اتنی طلاقوں کے مسئلے آتے ہیں اور بڑھ رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے طلاقوں کے مسئلے. آپ دارالفتا میں دیکھیں تو سب سے زیادہ مسئلے طلاقوں کے پوچھے جاتے ہیں, اور نت نئی قسمیں طلاقوں کے, نت نئے واقعات طلاقوں کے. ان سب کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کچھ تو اختلافات حقیقت میں ہوتے ہیں, مزاج نہیں ملا میاں بیوی کا, ایسے کہ بہت معاملات پیش آتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑا عنصر ہمارے ملک میں مسلمانوں میں طلاق کا, وہ کس بنیاد پر ہے؟ بے حیائی کی بنیاد پر. شوہر کو شک ہے اپنی بیوی پر, بیوی کو شک ہے اپنے شوہر پر. ان شک کی بنیاد کیا ہے؟ شک کی بنیاد یہ کہ عورت بے محابہ باہر نکلتی ہے, غیر مردوں کے ساتھ اس کا اختلاط ہے, مرد کا غیر عورتوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے, جس کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہیں. ہمارے ملک میں طلاق کے مسئلے بڑھ رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے. اور آپ جائیں ان ممالک میں جہاں پر بالکل ہی آزادی ہے, ان مغربی ممالک میں جائیں آپ جہاں بالکل آزادی ہے, کوئی روک ٹوک کر بھی نہیں سکتا اپنی جوان اولاد پر, جوان بیٹی پر, جوان بیٹے پر کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا. وہاں اس قدر طلاقوں کے معاملات ہیں کہ کوئی اس سے بڑا مسئلہ ہی شاید کوئی نہیں ہے, ہر دوسرے کا مسئلہ طلاق ہے. بلکہ وہ لوگ تو اب بے حیائی کی وہ حدود کو کراس کر چکے کہ نکاح کے بغیر رہتے ہیں, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے بے حیائی کا. اور پھر یہ ہمارے ہاں جو انٹرنیٹ ہے, اب طرح طرح کے سہولتیں ہیں, مفت سہولتیں ہیں, اس کی وجہ سے بے حیائی کا جو رواج ہے, اس کی وجہ سے جو معاملات ہیں, وہ اور زیادہ گھروں کے اندر تباہی ڈال رہے ہیں.
تو قرآن کریم نے تو اسی لیے یہ بات پہلے مرحلے پر اس بات کو روکا ہے کہ تم سب سے پہلی چیز فرمائے نظر کو جھکاؤ. نظر کو جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ بے حیائی کی چیزوں کو مت دیکھو, کہ تمام خرابیوں کی جڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور دوسرے نمبر پر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس کی انتہا جا کر زنا پہ ختم ہوتی ہے. اس لیے قرآن کریم نے ابتدا کو اور انتہا کو بیان کیا, فرمایا کہ یغضوا من ابصارہم, نظر کو جھکاؤ, ویحفظوا فروجہم, اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو, ستر کو تھامو. مطلب یہ ہے کہ ابتدا یہ ہے اور انتہا یہ, درمیان کے جو مرحلے ہیں وہ دوسرے ہیں. اس لیے یہ معاملات بڑی اہمیت کے ہیں اور اس کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. پھر آگے فرمایا اللہ رب العزت نے, ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن, اور عورتیں کوئی ایسی چیز اپنے جسم کے اوپر نہ لگائیں جس کی آواز, جیسے گھنگر ہوتے ہیں, پاسیب ہوتے ہیں, یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی آواز زیورات کی نکل کر دوسرے مردوں تک پہنچے. فرمایا تو ولا یضربن بارجلهن, اور وہ عورتیں نہ مارے اپنے پیروں کو, یعنی پیر چلتے ہوئے کوئی ایسے گھنگرو کی اور پازیب کی آوازیں نہ آئیں, لیعلم ما یخفینا, تاکہ پتہ چلے کہ وہ عورتیں اپنے اندر کیا چھپا رکھا ہے. من زینتہن, اپنی زینت میں کی چیزوں میں سے, یعنی کوئی ایسی چیز کی آواز نہ آئے جو غیر مردوں کے کانوں سے ٹکرائے, جس کی وجہ سے ان کے جو ہے دل اس کی طرف متوجہ ہو. اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے لکھا کہ جو عورت ہے اس عورت کا, عموماً بہت سارے لوگ اس بات کو اہمیت نہیں دیتے, لیکن شریعت کا بہرحال مسئلہ ہے, اس کو یاد رکھنا چاہیے. وہ مسئلہ ہے عورت کی آواز کا. عورت کی آواز کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے, عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے. بلکہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے سامنے سے کوئی آدمی گزر رہا ہے تو مرد کو چاہیے کہ زور سے سبحان اللہ کہے, تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ کوئی دوسرا آدمی وہاں نماز پڑھ رہا ہے, وہ اس کے سامنے سے نہ گزرے. یا بعض روایت میں آتے ہیں کہ یوں ہاتھ آگے کر دے, تاکہ اگر ہاتھ سے وہ رک سکتا ہے تو رک جائے, نماز ہی کے آگے سے نہ گزرے. لیکن عورت کے بارے میں فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز نہ نکالے, بلکہ یوں ہاتھ پر ہاتھ مارے یوں کر کے, تاکہ اگر وہ کوئی مرد ہے نامحرم ہے تو جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی آواز اس مرد سے اس کے بات کرنے کی نوبت نہ آئے. اسی لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو تو بات کرنی پڑتی ہے اور مرد کو عورت سے بات کرنی پڑتی ہے, بہت سارے موقع پر کرنی پڑتی ہے. تو ایسے موقع کے اوپر علماء نے لکھا ہے کہ دو باتوں کا اہتمام کریں. ایک تو یہ ہے کہ اگر عورت کو یہ اندیشہ ہو تو اس کی بات سے کوئی فتنہ پھیلے گا, کوئی ضرر پھیلے گا, تو وہاں تو عورت کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے, مردوں کو سامنے کرنا چاہیے یا تحریر میں کوئی بات کرنی چاہیے. لیکن اگر اس کا اندیشہ اس کو نہیں ہے تب بھی اس کو چاہیے کہ اس لہجے میں گفتگو کرے نامحرم مردوں سے, کہ نامحرم مرد کی ہمت نہ ہو پھر اس سے زیادہ بات کرنے کی. اس کو لکھا کہ پردرے لہجے میں بات کرے, کہ دروازے پہ کوئی آ گیا, فون پر کسی نے بات کر لی, تو حکم یہ ہے کہ اس لب و لہجے میں بات کرے جو پردرا لہجہ ہو, زیادہ نرم لہجہ نہ ہو تو اگلے مرد کو پھر زیادہ اس کی طرف رغبت نہ ہو. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں یہ شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے. النساء من حبالت الشیطان, عورتیں شیطان کے جالوں میں سے ایک جال ہے, جو جس سے انسان متاثر ہوتا ہے یا انسان گناہ میں جلدی مائل ہوتا ہے وہ ہے نامحرم مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے بھی. اس لیے شریعت نے جو پردے کی پابندی کے اتنے سخت احکامات رکھے ہیں, بنیادی طور پر در حقیقت شریعت کی نگاہ اس بات کے اوپر ہے کہ بے حیائی نہ پھیلے, کہ تمام بڑی بڑی خرابیوں کی بنیاد یہ بے حیائی ہے. جیسے میں نے سورہ نور کے شروع میں اس کی تفصیل عرض کی تھی, سورہ نور کے شروع میں یہ بات آئی تھی کہ جتنے گناہ ہیں ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ, بڑے کبیرہ گناہوں میں سے گناہ بے حیائی ہے, بدکاری ہے, زنا ہے. اور اس زنا کا پہلا دروازہ بدنظری ہے, اور بدنظری کو چار چاند لگ جاتے ہیں بے پردگی کے ساتھ. اگر بدنظری ہو تو زیادہ مواقع انسان کو میسر آتے ہیں اگر بے پردگی ہو. اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا اپنے مواعظ میں تفسیر میں کہ جب بے پردگی پھیلتی ہے اور بے حیائی کا رواج ہوتا ہے پھر اس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے. آپ کوئی انسان یہ نہ سمجھے, یہ جو قرآن کریم کی آیت آئی تھی نا الزانیہ للزانی کہ زانیہ مرد کے لیے زانی اور زانیہ عورت کے لیے زانی مرد ہوتا ہے اور زانی مرد کے لیے زانیہ عورت ہوتی ہے. یہ آیت کی تفسیر میں نے اس وقت بھی یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ زانیہ مرد کو زانیہ عورت کو زانی مرد پسند آتے ہیں اور زانی مرد کو زانیہ عورت پسند آتی ہیں, ان کو شریف لوگ نہیں پسند آتے. یہ لکھا ہے نتائج میں کہ جو قرآن کریم کا آیت میں بلا وجہ نہیں فرمایا کہ زانیہ کے لیے زانیہ کے لیے زانیہ زانی کے لیے زانیہ, پاک دامن کے لیے عورتوں کے لیے پاک دامن مرد ہیں اور پاک دامن عورتوں کے لیے پاک دامن مرد ہیں اور پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن عورتیں. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ عادت کا بیان ہے, یہ اللہ کی طرف سے پکڑ کا بیان نہیں ہے, یہ عادت کا بیان ہے. عادت اللہ یہ ہے کہ غلط معاشرے میں لوگ اسی طرح کو پسند کرتے ہیں. آپ دیکھو شرابی کبابی خاندان, بڑے آزاد منش لوگ وہ ہمیشہ اپنے جیسے لوگوں کو پسند کریں گے, کبھی بھی شریف خاندان میں نہیں آئیں گے. شریف خاندان کے لوگ کبھی خاندان میں نہیں جائیں گے. یہ کیوں؟ یہ مزاج بن جاتا. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ بات یہ ہے کہ پردے کے احکامات اس لیے ہیں تاکہ پاکیزگی پیدا ہو. جب پاکیزگی پیدا ہوتی ہے تو معاشرے کے اندر سے بے حیائی ختم ہوتی ہے. جب معاشرے میں سے بے حیائی ختم ہوتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے ایک صحت معاشرہ وجود میں آتا. لیکن اگر ایک انسان یہ سوچے کہ میں تو خوب بد نظری کروں, میں تو ہر طرح کے گناہ کے کام میں مبتلا ہو جاؤں, لیکن میری بیوی میری بیٹی میری بہن یہ اس میں مبتلا نہ ہو, تو فرمایا کہ یہ کام نہیں ہوتا. پھر تو جو ماحول بنتا ہے اس ماحول میں پھر سب بہتے ہیں. اگر ایک مرد کسی دوسری کی بیٹی اور بیوی کی طرف غلط نظر سے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ یہ سمجھ لے کہ اس کے ساتھ بھی پھر یہی کچھ ہو رہا ہوگا. کیا وہ پسند کرے گا اس بات کو کہ اس کے گھر کی عورتوں کے ساتھ یہ حرکتیں کی جائیں؟ تو جب وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو دوسرے کی طرف کیسے نظر اٹھا کے دیکھتا؟ اس لیے فرمایا کہ اپنے معاشرے کو پرسکون بناؤ, اپنے ماحول کو پرسکون بناؤ. ماحول کی پرسکون بننے کی بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے ماحول کو پاکیزہ بناؤ, بے حیائی کو ختم کرو, بد نظری کو ختم کرو اور پردے کو رواج دو. جتنا پردے کو رواج ملے گا اتنے ہی اللہ تعالیٰ حیا عطا فرمائیں گے اور پاک بازی عطا فرمائیں گے. اس لیے فرمایا کہ عورتوں کی بھی آواز کا معاملہ یہ فرمایا کہ اگر ضرورت پڑے تو اس طریقے سے باتیں کریں اور مرد سے کہ اس مرد کو اس کی طرف رغبت کم سے کم ہو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, قرآن کریم میں فرمایا اللہ رب العزت نے ان سب باتوں کے بعد کہ دیکھو یہ معاملات ایسے ہیں کہ ان معاملات کی وجہ سے اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے, کس سے نہیں ہوتی. ہم لوگ جس ماحول اور معاشرے میں زندہ ہیں ہر طرف بے پردگی کا ماحول ہے, نظریں بھی انسان کی اٹھتی ہیں, نابحرم کی طرف بھی انسان دیکھتا ہے, عورتیں بھی دیکھتی ہیں, مرد بھی دیکھتے ہیں, عورتوں سے پردوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے, مردوں سے نظر میں کوتاہی ہو جاتی ہے, انسان خطاؤں کے پتلے ہیں. فرماتے اپنی طرف سے کوشش کرو اور پھر فرمایا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی طرف تم مکمل سب مل کر توبہ کرو, توبہ کرتے رہو, اللہ سے توبہ کرو کہ یا اللہ اپنی سب کوشش کرتے ہیں, پردے کی بھی کرتے ہیں, نظر جھکانے کی بھی کرتے ہیں, لیکن کیا کریں ماحول ایسا ہے, معاشرہ ایسا ہے, نظر کی بھول چوک ہو جاتی ہے. توبہ کرتے رہو اے مومنون, لعلکم تفلحون, تاکہ تم بھلائی پاؤ. اسی لیے ہمارے تمام حضرات, تمام بزرگ, تمام اکابرین یہ فرماتے ہیں کہ روزانہ ایک مرتبہ استغفار کی تسبیح ضرور پڑھ لیا کرو, کم از کم, ورنہ صبح شام بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ پانچ چھ تسبیحات ہمارے بزرگوں کا معمول ہے. تمام بزرگان دین جتنے بھی ہیں وہ بتاتے ہیں ہمارے سلسلے کے چھ تسبیحات کا اہتمام ہر ایک کو کرنا چاہیے. نمبر ایک استغفار کی تسبیح پڑھے, یہ ساری گناہ ہم سے ہوتے ہیں, دن رات ہوتے ہیں, خطا ہے انسان, خطا کا پتلا ہے. دوسری درود شریف, تیسری ہمارے میرے شیخ حضرت نواب قیصر صاحب, حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب اصلاحی تعلق حضرت نواب صاحب سے ہوا, حضرت نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو انہوں نے میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت تسبیحات کس ترتیب سے پڑھا کروں, پڑھتے تو ہیں استغفار درود شریف ساری. فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی پہلے پڑھا کرو استغفار, گناہ سے اپنے آپ کو پاک کرو. جب صاف صفائی ہوگی تو خوشبو لگاؤ گے نا. گندے کپڑے میں کوئی خوشبو لگاتا؟ آپ نہاتے ہو کپڑے بدلتے پھر خوشبو لگاتے ہیں نا. تو فرمایا کہ پہلے تم اپنے آپ کو پاک کرو, صاف کرو, درود شریف استغفار پہلے کر لی ایک تسبیح, اب اس کے بعد درود شریف پڑھو. فرمایا کہ درود شریف پڑھنے کا مطلب ہے تم نے خوشبو لگا لی. پھر فرماتے کہ اب تم بقیہ اذکار کیا کرو. تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی انسان اس دعا کے اس کلمے کو پڑھتا ہے, جو بخاری شریف کے سب سے آخری حدیث بھی ہے, کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی علی المیزان, کہ یہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہیں, وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی انسان اس تسبیح کا اہتمام کرتا ہے اس انسان کے اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو دیکھو ہے تو تسبیح پڑھو تو ایک منٹ بھی نہیں لگتا, 100 مرتبہ پڑھنے میں 2 منٹ لگتے ہوں گے, لیکن چھوٹے موٹے کتنے گناہ ہوتے ہیں ہم سے. نظر کے معاملات کو آپ لے لیں یا دوسرے ہزاروں معاملات ہیں ہوتے رہتے, وہ معاف اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے. تو تیسری تسبیح ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. چوتھی تسبیح ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. چوتھی تسبیح یہ ہو گئی. پانچویں تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چھٹی تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہیں سب سے. تو فرمائے کہ توبوا الی اللہ جميعا, توبہ تو کرتے ہیں لیکن اس کو بھی پڑھا کریں. یہ توبہ کرنے میں ایک بہت بنیادی اہم چیز ہے, اس کا حصہ ہے. توبوا الی اللہ جميعا, اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو سب مل کر آگے, اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر. ایھا المؤمنون, اے ایمان والو, لعلکم تفلحون, شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. مطلب یہ ہے کہ اپنے سے کوشش کرو, اپنے سے محنت کرو. میں نے جیسا عرض کیا جب خرابی زیادہ پھیلتی ہے تو کام کرنے میں ذرا دشواری ہوتی ہے لیکن مشکل نہیں ہوتی. ہمارے ہاں بے پردگی کا ماحول بڑھ رہا ہے لیکن جو گھرانے اپنے گھروں میں اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ وہ کرتے ہیں. آپ ان سے پوچھو ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی, عادت بن گئی, مزاج بن گیا, ماحول بن گیا. اپنے خاندان میں اس کا اہتمام کریں. اپنے کم از کم ایک فیملی ہے, ایک خاندان کے لوگ ہیں, آپس میں مل کر اس بات کا اہتمام کریں کہ ہماری عورتیں پردہ کریں گی, ہم لوگ مخلوط اجتماع میں نہیں شریک ہوں گے. اپنے سے جو کر سکتے ہیں وہ کریں. آپ دیکھیے پھر کوئی دشواری پیش نہیں آتی.